السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب آگاہ ہیں کہ جو آپ کے سامنے پروگرام چل رہا ہے وہ ہے مشعل راہ، اور اس میں جس موضوع پر گفتگو ابھی جاری ہے آپ کے سامنے اور جس سے ہم سب ماشاءاللہ استفادہ کر رہے ہیں وہ ہے حاجت طلبی کے حوالے سے، جو آپ کے سامنے مولانا علی عباس خان صاحب ماشاءاللہ حسب معمول ارشاد فرما رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج بھی اسی اعتبار سے آج آپ کے سامنے پھر سے وہ آپ کے سامنے آج حسب دستور اور حسب معمول آج آپ کے سامنے پھر سے وہ حاضر ہیں اور انشاءاللہ اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ لہٰذا ہم سب چلتے ہیں مولانا خدمت میں، اور چلنے کے بعد ان سے اس حوالے سے معلوم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ایک مرتبہ پھر سے آپ کا اسٹوڈیو میں استقبال ہے، اور ہم تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ پھر سے تشریف لائے اور ہماری جو چیزیں ہم کو نہیں معلوم ہیں اور انشاءاللہ اس کی طرف آپ انشاءاللہ ہماری ہدایت کریں گے
انشاءاللہ۔
جی، تو سب سے پہلے جو پچھلے ہفتے جس مرحلے میں آپ کی گفتگو پہنچی تھی اور ہم سب نے اس سے فائدہ حاصل کیا تھا، آج اسی مرحلے میں، چونکہ جیسا کہ ایک معمول آپ کا رہتا ہے کہ تاکہ پچھلی گفتگو سے مرتبط ہو جائے اگلی گفتگو، تو چاہتے ہیں کہ آپ جو پچھلی مرتبہ کچھ صورتیں آپ نے بیان کی تھی جس کے حوالے سے کہ کہاں پر شرک ہے، کس طریقے سے مانگنا، کس طریقے سے وہ ایمان کی طرف بڑھنا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان صورتوں کو آپ انشاءاللہ بیان کریں تاکہ اگلی گفتگو میں ہمارے سامنے ناظرین آپ کے ساتھ ہو جائیں۔
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک۔ سوال یہاں سے اٹھا تھا کہ طلب حاجت کس سے کرنا چاہیے، تو عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ سورہ مبارک فاطر کی آیت نمبر 35، اور یہ جو علماء کا قانون ہے کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، کہ اس کائنات میں صرف اور صرف اگر کوئی طاقت کام کر رہی ہے تو وہ خداوند متعال ہے، ان تمام باتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ فقط اور فقط خداوند متعال سے مانگا جائے۔ جب یہ مسئلہ کے پیش کیا گیا تو یہاں پر ایک سوال اٹھا کہ یہ جو ہم بعض اولیاء الہی سے، جیسے مدینہ میں جا کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کربلا، نجف یا دوسرے مقامات مقدسہ پر جا کر، یا نہیں بغیر جائے ہوئے یہیں پر بیٹھے ہوئے، ہم ان سے اگر کوئی چیز مانگتے ہیں تو کیا یہ شرک ہے؟ یہ خداوند متعال کے مقابلے میں لا کے کسی دوسری طاقت کو ثابت کرنا ہے، یہ مسئلہ کیسے قابل حل ہے؟ اس کے جواب میں کہا تھا کہ دیکھیے، جب ہم غیر اللہ سے آ کے مانگتے ہیں، اب بتا محترم ناظرین متوجہ ہیں اس بات کی طرف کہ غیر اللہ سے مراد ہر انسان نہیں ہے، عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ غیر اللہ سے مراد وہ ہستیاں ہیں کہ جو خداوند متعال کے سامنے کسی مقام کے اوپر فائز ہیں۔
جی، اگرچہ دیکھا جائے تو غیر اللہ سے اللہ کے سوا سب کو مراد
لیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر جی یہ پہلے وضاحت ہو جائے، پچھلے ہفتے میں ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ غیر اللہ سے مراد ہر ایرا غیرا انسان نہیں ہے، غیر اللہ سے مراد وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے کہ ما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ، یہ کچھ نہیں چاہتی ہیں سوائے اس چیز کی جو خدا چاہتا ہے،
مشیت پروردگار کے ساتھ،
مشیت پروردگار کے مطابق یہ کام کرتی ہیں، یا جن کے بارے میں خداوند متعال قرآن میں فرما رہا ہے یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، کہ وہ خداوند متعال کی رضایت کو حاصل کر چکی ہیں، خداوند متعال ان سے ہر طرح سے راضی ہو چکا ہے، ایسی ہستیاں ہماری مراد ہے کہ جن میں سر فہرست محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو اگر ہم ان سے آ کے مانگ رہے ہیں تو عرض کیا تھا کہ تین طرح سے اس کی تفسیر ممکن ہے۔ ایک مرتبہ جب ہم کہتے تھے غیر اللہ سے مانگنا، تو یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جب ہم جا کے کسی دوسرے سے کچھ مانگتے ہیں، بھائی کوئی چیز ہے اس کے پاس، ہم جا کے اس سے کہتے ہیں آپ کے پاس فلاں چیز ہے آپ مجھے دے دیجیے،
ہماری زندگی کا طریقہ ہے،
طریقہ کار ہے۔ البتہ یہ چیز فقط زندگی میں ممکن ہے، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں کوئی ان کے پاس جاتا تھا، ان سے کچھ مانگتا تھا اور وہ اس کی مدد کرتے تھے، یہاں تک کہ روایات میں ملتا ہے کہ جب اہل بیت کے پاس کوئی مانگنے جاتا تھا تو آپ امام حسن علیہ السلام کے لیے ملتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ آپ بغیر اس کے کاغذ کا مطالعہ کیے، بغیر حاجت کا مطالعہ کیے ہوئے اس کی حاجت کو بیان کر دیتے تھے اور اس کو دے دیتے تھے، تو یہ تو معمول ہے۔ دوسرا طریقہ جو ہے یہاں پر، یہ ہے کہ ہم آ کے ولی اللہ سے کہیں، غیر اللہ سے آ کے کہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے،
جی
اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. تیسرا معنی ہے کہ جو اختلافی ہے،
جی
کہ یہاں پہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم خود اس سے آ کے مانگیں،
جی
یعنی خود غیر اللہ سے آ کے مانگیں اور آ کے یہ کہیں کہ آپ میری حاجت کو پورا کر دیں.
جی جی مولانا، یہ جی تین صورتیں آپ نے بیان کی، انشاءاللہ تھوڑا سا اس میں اور ہم معلومات کریں گے، لیکن چونکہ ایک وقت ہو گیا ہے. ناظرین کرام، ان صورتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر سے آپ کا استقبال ہے اور گفتگو چل رہی ہے ان صورتوں کے اوپر کہ جو ہمارے زندگی میں جائز ہیں یا وہ صحیح نہیں ہیں، اسی پر مولانا روشنی ڈال رہے ہیں. مولانا آپ کا استقبال ہے پھر سے، اور آپ سے خواہش ہے کہ آپ پھر سے اپنی گفتگو کا ادامہ دیں.
جی، تو تیسری صورت یہ ہے کہ ہم غیر اللہ سے ڈائریکٹ آ کے مانگیں.
جی،
تو عرض کیا تھا کہ یہاں پر یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک دفعہ زندگی میں، ایک دفعہ زندگی کے بعد.
جی،
دونوں مورد اختلافی ہیں، لیکن صحیح نظریہ یہ ہے کہ غیر اللہ سے اس کی زندگی میں یا اس کی زندگی کے بعد دونوں صورتوں میں آپ مانگ سکتے ہیں.
جی،
بس ایک نقطہ ہے جس کی طرف آپ کو متوجہ رہنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جب ہم غیر اللہ سے آ کے مانگ رہے ہیں تو ہم غیر اللہ کو اس کے کام میں، اس کے فعل میں مستقل نہیں سمجھتے.
جی،
ہمارا ماننا یہ ہے کہ وہ اگر کچھ عطا کر رہا ہے، وہ اگر کچھ دے رہا ہے تو خداوند متعال کی مرضی سے دے رہا ہے.
یعنی اگر دیکھا جائے تو بہت معمولی سا فرق ہے.
جی، بس اسے ایک یعنی میں نے اشارہ کیا تھا،
جی،
کہ صراط مستقیم کی ایک صفت ہے کہ جو بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہے.
جی،
ذرا سا انسان اگر بے احتیاطی کرتا ہے اور ذرا سا وہ جو نکات ہیں اور ان کے اوپر غور نہیں کرتا ہے تو بات توحید سے شرک میں بدل جاتی ہے،
فوراً منحرف ہو جاتا ہے،
فوراً منحرف ہو جاتا ہے. لہٰذا جب بھی ہم غیر اللہ کے سامنے جائیں اور اپنی حاجت کو آ کے پیش کریں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نعوذ باللہ ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ خداوند متعال نے اپنی ذمہ داریاں تفویض کر دی ہیں،
جی،
اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو، اور اب وہ آ کے کوئی دخالت نہیں کرتا ہے.
جی
نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے. پوری کائنات ہر لمحہ ہر لمحہ، اور وہ جو تصویر ذہنی والی میں نے مثال دی تھی اگر محترم ناظرین کے ذہن میں ہو تو عرض کیا تھا کہ ایک لمحہ بھی کائنات اگر توجہ الہی اس کے اوپر سے ہٹ جائے تو یہ فنا اور نابودی کے مساوی ہے.
جی، چونکہ مؤثر اگر ہے تو تنہا وہی،
تنہا خداوند متعال ہے. بس مسئلہ یہاں پر یہ کہ خداوند متعال کچھ ہستیوں کو واسطۂ فیض بناتا ہے.
جی،
جب اپنا فیض جاری کرنا چاہتا ہے، جب کچھ دینا چاہتا ہے، جب کچھ پہنچانا چاہتا ہے. دنیا کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جب بھی کوئی بڑا انسان کسی چھوٹے انسان کو کچھ دینا چاہتا ہے تو معمولاً خود اٹھ کے نہیں جاتا.
جی،
اگر کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے اور اپنی رعایا میں سے کسی کو کچھ دینا چاہ رہا ہے تو جو اس کا مورد اعتماد انسان ہوتا ہے اس کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے آ کے کام ہوتا ہے. تو یہی تقریباً یہیں پہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام واسطۂ فیض الہی ہیں اور خداوند متعال اپنی فیوضات کو، اپنی رحمت کو، اپنی برکت کو ان ہستیوں کے ذریعے سے کائنات تک کے پہنچاتے
ہیں. جی جی، یہ ہماری گفتگو پچھلے ہفتے کی اور اس ہفتے جو ایک سوال ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ جائے،
جی،
کہ اللہ تو دلوں کے راز کو واقف ہے، اللہ دلوں کے راز کو جانتا ہے، آخر بندہ کیوں مانگے اس سے؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اللہ ہماری ہر چیز کو جانتا ہے، مؤثر ہے وہ ہماری ذات میں،
جی جی،
تو اسے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟
صحیح بات.
جی
جی، علام الغیوب ہے.
جی،
ہو سکتا ہے ایک دفعہ ہمیں نہ پتہ ہو کہ کل ہمارے لیے کون سی مشکل پیش آنے والی ہے، لیکن اس کو پتہ ہے.
جی،
تو اگر خداوند متعال کو تمام باتوں کا پتہ ہے تو ہم کیوں مانگتے ہیں اس سے؟ یہ یعنی شاید بیجا سوال کرنا ہے.
جی
دیکھیے، اصل میں حاجت کو طلب کرنا اور سوال کرنا کئی طریقے سے ممکن ہے.
جی،
تقریباً دو تین صورتیں یہاں پہ ہو سکتا ہے بنے. پہلی صورت یہ کہ آپ کسی سے آ کے سوال کرتے ہیں، حاجت کو طلب کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ اس سے مانگنا چاہ رہے ہیں.
جی،
اس کو نہیں پتہ ہے بیچارے کو، آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہے، اس کو نہیں پتہ ہے، آپ اس سے آ کے کہتے ہیں کہ بھائی میری یہ ضرورت ہے، میری یہ، جیسے کہ وہ آپ سے کہتے ہیں بھائی آپ کی جو ضرورت ہے آپ مجھے بتائیے، میں اس کو پورا کر دوں گا.
جی،
اس کا مطلب یہ اس کو نہیں پتہ. لیکن ایک مرتبہ سامنے والے کو پتہ ہے، سامنے والے کو پتہ ہے، لیکن وہ آپ کی طلب کی طرف متوجہ نہیں ہے.
جی،
اب آپ اس کو متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں، بار بار آپ اشارہ کر رہے ہیں، بار بار آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی طرح سے کیا ہو جائے، متوجہ ہو جائے. یہ دو صورتیں، دونوں صورتیں خداوند متعال کے بارے میں جاری ممکن نہیں ہے. جی، کیونکہ خداوند متعال کو معلوم بھی ہے، متوجہ بھی ہے. لا یشغلہ شأن عن شأن.
جی،
ایسا نہیں کہ خداوند متعال اگر کسی انسان اور کسی بندے کی ضروریات کو پورا کرنے لگے تو کسی دوسرے بندے کی ضروریات سے غافل ہو جائے، ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ. ہم انسانوں کی طرح نہیں، جیسے معمولاً انسانوں کے اندر ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کی طرف بہت غور سے دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ کے کان میں کوئی آواز آ کے ٹکرائے گی تو آپ متوجہ نہیں ہوں گے. اگر آپ بہت دھیان سے کسی بات کو سن رہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں متوجہ نہیں ہوں گے. لہٰذا اگر ہم دھیان سے سننا چاہتے ہیں تو آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہماری ایک کارکردگی شروع ہو جائے گی، ہمارے حواس سے خمسہ میں سے کوئی حص کام کرنے لگے گا تو دوسرا جو ہے وہ مختل ہو جائے گا، اس کے اوپر اثر انداز ہوگا. نعوذ باللہ، خداوند متعال کی ذات تو ایسی ہے نہیں. یہاں پہ وہی مسئلہ ہے جو سورہ فاطر میں آیت نمبر 35 میں اشارہ کیا تھا. ہم نعوذ باللہ ہم خدا کو سکھانا نہیں چاہ رہے ہیں، خدا کو بتانا نہیں چاہ رہے ہیں، بلکہ ہم اپنا تذلل، ہم اپنی بے چارگی، ہم اپنی نیاز مندی، ہم اپنا فقر، ہم اپنا احتیاج یہ خداوند متعال کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اس کے سامنے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پروردگار، ہم تیرے در کو چھوڑ کے کسی اور دروازے کے اوپر نہیں جا رہے. الہ ماشاءاللہ روایات ہیں رسول خدا سے اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ مانگو، زیادہ سے زیادہ مانگو. اچھا، اگر ایک بار مانگ لیا تو خدا کو پتہ چل گیا، اب مانگنا کس لیے ہے؟
تکرار کی درخواست کیوں ہے؟
تکرار کیوں ہے؟ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ نہ اصل مانگنا خدا کے علم میں دخالت رکھتا ہے، نہ اس کی تکرار خدا کے علم کے اندر کوئی دخالت رکھتی ہے، بلکہ یہ مانگنا اور یہ تکرار اور یہ بار بار الحا، جیسے الحاح الملحین کا لفظ آیا ہے روایات کے اندر، یہ الحا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی پستی کو، انسان اپنی نیاز مندی کو، اپنے فقر کو زیادہ سے زیادہ خداوند متعال کے سامنے اظہار کرتا ہے.
یعنی بندہ ہمیشہ متوجہ رہے، اپنے پروردگار
متوجہ رہے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی دعا کے اندر بالکل اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت آتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہم فصل علی محمد و آل محمد، پروردگارہ تو محمد اور آل محمد کے اوپر اپنی رحمت نازل کر. وحملنی بکرمک علی التفضل، اور خدایا میرے ساتھ اپنے فضل اور احسان سے معاملہ کر. ولا تحملنی بعدلک علی استحقاق، یعنی اپنے عدل کے ذریعے سے جس چیز کا میں مستحق ہوں اس سے تو آ کے میرے ساتھ معاملہ نہ کر. ٹھیک، اب آئیے دیو حضرت پھر کہتے ہیں فما انا باول راغب رغب الیک، میں وہ پہلا انسان نہیں ہوں کہ جو تیری طرف آ رہا ہوں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر میں کچھ مانگ رہا ہوں تو تجھے پتہ نہیں ہے، پہلا انسان نہیں ہوں کہ جو تیری طرف مانگنے آیا ہے. فاعطیتہ، اور تو اس کو عطا کر رہا ہے. نہیں، وہو یستحق المن، جبکہ اس کا استحقاق یہ ہے کہ اس کو نہ دیا جائے، لیکن میں نے تجھ سے درخواست یہ کی تو میرے استحقاق کے اعتبار سے میرے ساتھ معاملہ
نہ کر.
ولا باول سائل سالک، اور نہ ہی میں پہلا سائل ہوں جو میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں. فافضلت علی، اور تو نے اس کے اوپر فضل کیا ہے. وہو یستوجب الحرمان، جبکہ اس کو ملنا نہیں چاہیے. یعنی حضرت اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ اتنے لوگ تاریخ میں ہمیشہ سے تیرے پاس آ رہے ہیں، کسی کا مقصد یہ نہیں کہا کہ تجھے بتائے، تجھے سمجھائے، بلکہ اپنے سائل ہونے کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے فقیر ہونے کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں طلب حاجت کے وقت انسان کی حالت سائل اور فقیر کی ہونا چاہیے، نہیں کہ زبردستی کسی سے مانگ رہا ہے.
یعنی بلکہ حقیر محسوس کرے،
حقیر محسوس
کرے اور خدا کو واقعی عظیم تصور کر.
جی، آداب دعا اور آداب طلب حاجت میں یہ ہے کہ انسان جتنا زیادہ اپنے آپ کو مظلوم، اپنے آپ کو فقیر، اپنے آپ کو ذلیل بنا کے خدا کی درگاہ میں پیش کرے یہ بہتر ہے.
جی، کمال ایمان کی طرف یہی ساری چیزیں لے کے جاتی ہیں. جی، آگے آپ کے پاس گفتگو جاری ہے، لیکن ناظرین کرام وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کا. بریک کے بعد آپ سب کا استقبال ہے اور گفتگو چل رہی ہے یہاں پر مولانا کے حضور میں حاجت طلبی کے حوالے سے. لہٰذا پھر سے چلتے ہیں مولانا خدمت میں. اور مولانا، جیسا کہ بھی آپ نے اشارہ کیا پچھلی اپنی گفتگو کی طرف کہ واقعاً حاجت طلبی کے اندر ہمارے اندر تصورات کیا ہونے چاہیے اپنی ذلت کا اور اس کی عظمت کا، لہٰذا اس گفتگو کو آگے بڑھتے ہوئے انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم حاجت طلب کرتے پروردگار کے سامنے، اور کرنا بھی چاہیے ہر انسان کو تاکہ اس کا تزلزل اور پروردگار کا جو ہے وہ عظمت ظاہر ہو سکے. لہذا اس حاجت طلبی کے ہماری زندگی میں شرائط کیا ہونے ہیں؟ ہم جب حاجت طلب کرنے جاتے ہیں تو ہمارے اندر کیا شرائط موجود ہوں، یا اس ماحول کے دباؤ سے کون سے شرائط ہوں تاکہ وہ حاجت طلبی مؤثر ثابت ہوں؟
صحیح، دیکھیے حاج خداوند متعال سے حاجت طلبی ایک ایسا عام موضوع ہے कि जब आप आके रिवायात और मसलन आयात में, दुआओं में आके देखेंगे तो कोई ख़ास शर्त यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, मगर ये कुछ बातें हैं कि जिनकी रियायत करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, जब इंसान खुदावंद मुताल की बारगाह में जाके किसी चीज़ को मांग रहा है तो इस यकीन के साथ मांगे कि दो सूरतें हैं, दो सूरतें हैं, ये यकीन होना चाहिए उसको। एक कि अगर खुदावंद मुताल ने इस चीज़ को मुझे दे दिया कि फ़कत और फ़कत वही दे सकता है, तो ये बायस करम है, बायस फ़ज़ल है, यानी ऐन मुमकिन है कि मैं इस बात का मुस्तहिक ना हूँ। देखिए, यानी बल्कि मुकदमतन ये कहना चाहिए कि कभी भी इंसान को मांगने में आके इस तरह से नहीं मांगना चाहिए कि मैं इस बात का मुस्तहक हूँ लिहाजा तू मुझे ज़रूर दे। मैं इस मांगने वाले से साहिल से आके एक सवाल करना चाह रहा हूँ, साहिल आके मुझे ये बताए, क्या इस साहिल की ज़िंदगी खुद अपनी है? क्या इस साहिल की जान खुद अपनी है? अगर ये साहिल किसी इंसान के बारे में, अपने किसी रिश्तेदार के बारे में आके सवाल कर रहा है, तो क्या उसकी मालिकियत इसकी है? कुछ कोई चीज़ तो इसकी है नहीं अपनी,
इंसान के पास कुछ अपना है ही नहीं,
कुछ अपना नहीं है। तो फिर कैसे मुमकिन है कि जिसके पास कुछ नहीं है वो आके इस तरह से मांगे कि उसका सब कुछ है?
जैसे उसने दिया हो उसके पास।
जी, लिहाजा इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और इसी के साइड में जो इसके मुकाबिल में बात है वो ये है कि मांगिए लेकिन ये इंतज़ार ना रहे कि ज़रूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि खुदावंद मुताल हमसे बेहतर हमारी ज़रूरियात को जानता है, लिहाजा अगर वो नहीं दे रहा है तो इस बात को समझना चाहिए कि ज़रूर यहाँ पर कोई मसलहत है, कोई बात है। रिवायत है इमाम से मासूम से, हज़रत फरमाते हैं कि अगर लोगों को पता होता कि जो वो खुदावंद मुताल की बारगाह में दुआ करते हैं और खुदावंद मुताल से आके हाजत तलब करते हैं और खुदावंद मुताल उन्हें वो हाजत नहीं देता है, मिसाल के तौर पर खुदावंद मुताल की बारगाह में आके दुआ की तलब हाजत कि परवरदिगारा मुझे फला जगह जो है वो काम मिल जाए,
नौकरी का मुताल,
नौकरी का मुतालबा किया और बहुत दुआ की और तरह तरह से दुआ की, हर जगह गए, हर मकान पर जाके दुआ की, लेकिन तमाम कोशिशों और काविशों के बाद भी ये हाजत पूरी नहीं। अब हम गुस्सा और नाराज़ किए, परवरदिगार एक चीज़ तुझसे मांगी थी पूरी नहीं। तो रिवायत में है कि जब क़यामत के दिन इंसान को पता चलेगा कि जो उसने खुदा से मांगा था लेकिन वह हाजत उसकी ज़िंदगी में खुदावंद मुताल ने पूरी नहीं की, लेकिन उसके बदले में उसको क्या क्या दे दिया, फला जगह नौकरी नहीं मिली उसको लेकिन इसके बदले में, क्योंकि उसने बहरहाल खुदा से कुछ मांगा था, ये चीज़ उसकी मसलहत से मुनाफात रखती थी, उसके लिए ठीक नहीं थी, लिहाजा ये चीज़ उसको नहीं दी गई। अब खुदावंद मुताल ने आके अपने रहम और तफज़ुल के साए में कुछ और दिया उसको। हर बंदा ये दुआ करेगा क़यामत के दिन कि ऐ काश हमारी कोई दुआ कबूल ना हुई होती, ऐ काश हमारी किसी भी हाजत को खुदा ने कबूल ना किया होता। क्यों? क्योंकि वो ये देख रहा है कि जो मैं चाह रहा था खुदा से, ठीक है खुदा ने वो चीज़ मुझे नहीं दी, लेकिन उससे बढ़कर बहुत ज़्यादा खुदावंद मुताल ने मुझे दिया कि अगर मैंने इसको और ज़्यादा मांगा होता तो खुदा और ज़्यादा मुझे देता। ये एक बात। दूसरा पॉइंट जो तलब हाजत में हमें नज़र रखना चाहिए वो ये, कभी ये ना सोचें कि ये छोटी सी चीज़ है इसको क्यों खुदा से मांगें। ये तो बहुत, देखिए मामूलन हमारी ज़िंदगी में यही होता है, हमारा ऐसा नहीं है कि हम भी हवाम से हट करें, भाई आवाम के दरमियान आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, हम ही उन्हीं में से एक फ़र्द हैं। जब हम आके देखते हैं माशरे की हालत को तो हमें ये लगता है, पब्लिक में ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक है तादाद, कि जब कोई उनके ऊपर मुसीबत पड़ती है, जब उन्हें किसी चीज़ की शदीद ज़रूरत पड़ती है, तब वो आते हैं खुदावंद मुताल की बारगाह में।
यानी शिद्दत के मौके पर ज़्यादा अल्लाह की याद आती है,
अल्लाह की याद आती है, मस्जिद का रास्ता पता चल जाता है, दुआओं का वक्त पता चल जाता है, नमाज का टाइम फौरन समझ में आने लगता है। ये तमाम चीज़ें कब हो रही हैं?
जब ज़रूरत है, शिद्दत ज़्यादा,
जब शिद्दत ज़रूरत है। तलब हाजत का एक कायदा और एक कानून ये है कि हम फ़कत उस वक्त खुदावंद मुताल की बारगाह में ना जाएं कि जब हमें ज़रूरत है, हम इस बात को आके सोचें हमें हर लम्हा खुदा की ज़रूरत है, हर सांस खुदा की ज़रूरत है। हम आके देखिए, ये हमारी और आपकी तकसीम बंदी है कि हम आके कहते कहते फ़ला हाजत छोटी है, फ़ला हाजत बड़ी है,
जी कुछ चीज़ों को हमने हाजत बना लिया, कुछ का हमें एहसास ही नहीं
एहसास
होता।
नहीं है,
सांसें हमें मिल रही, हमने कभी मांगा ही नहीं उसको।
मांगा ही क्यों, क्योंकि हमें पता ही चीज़ हो रही, हमें पता, हम कभी खुदा से, देखिए पब्लिक में आप ये बताइए, कोई खुदा से दुआ करता होगा परवरदिगार जिस तरह से आज ये सूरज हमारे सामने नमूदार हुआ है कल भी हो, कोई नहीं
कोई नहीं
मांगता, क्यों, क्योंकि उसको पता है आज भी हुआ है कल भी होगा, एक आदत बन गई है। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम है कि रोज़मर्रा हो रहे, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि छोटी से छोटी चीज़ बड़ी से बड़ी चीज़ हम आके खुदावंद मुताल के सामने रखें। आइम्मा अलैहिस्सलाम आप जाके दुआओं में देखिए किस तरह से आके, खुसूसन दुआए अरफा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, अगर आप इसमें देखें तो देखिए इमाम किस तरह से आके अपनी हाजतों को बयान कर रहे हैं। आम इंसान अपनी हाजत को बयान नहीं कर रहे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
वली खुदा।
सफीनतुन नजात वली खुदा मिसबाहुल हुदा वो अपनी हाजत को खुदावंद मुताल के सामने पेश कर रहे हैं। और किस हालत से कि रावी कहता है कि इमाम ने जब अपनी हाजतों को बयान करना शुरू किया, दुआ शुरू की, तो इब्तदाए दुआ से लेकर इंतहाए दुआ तक इमाम की आंखों से अश्क जारी थे। अगर इंसान या यही जो
यही
इमाम
वो
सज्जाद
मराहिल
है
है जहाँ पर इंसान पूरी तरीके से अपने वजूद के साथ परवरदिगार पर मुतवज्जे होता
जी
है।
जी जी और आके इस बात का ख्याल रखे कि ये नहीं कि अगर हम छोटी चीज़ मांग रहे हैं या बड़ी चीज़ मांग रहे हैं इसमें कोई फ़र्क है, हमारे एतबार से फ़र्क है बेशक। अगर कोई हमारा बहुत अजीज़ बीमार है, ऑपरेशन थिएटर में पड़ा हुआ है, हमारी दुआ की कैफियत और हालत अलग होगी हाजत की, लेकिन अगर कोई छोटी सी चीज़ है तो हाजत तलबी अलग होगी, जबकि खुदावंद मुताल के लिए दोनों चीज़ें बराबर हैं। जैसे इसके लिए आप मांग रहे हैं वैसे उसके लिए मांगिए। लिहाजा हर छोटी और बड़ी चीज़ के लिए खुदावंद मुताल के सामने हाथ फैलाना चाहिए, और ये ना सोचें कि खुदा के लिए कोई चीज़ बड़ी है और कोई चीज़
छोटी
छोटी है, ये हमने और आपने छोटा और बड़ा बना
जी,
रखा है।
छोटा बड़ा हमने मुयन
जी
किया है
हमने
और खुदा
मुय्यन
के लिए
किया,
जी
ये तो
सब एक जैसा।
खुदावंद मुताल जिस तरह से पूरी कायनात को खल्क कर सकता है उसी तरह से एक छोटी सी चूटी को भी खल्क कर
जी
सकता है
सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बातें थी, लेकिन एक वक्फे के बाद इंशाल्लाह से मिलते हैं।
इंशाल्लाह।
नाजरीन आपसे मुलाकात होती है मगर एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद आप सबका फिर से इस्तकबाल है और गुफ्तगू चल रही है हाजत तलबी के हवाले से, जो चलते हैं बगैर किसी तातुल के मौलाना खिदमत में और उनसे मालूमात को हासिल करते हैं। मौलाना फिर से आपका इस्तकबाल है,
जी
और जिस आपने इशारा किया कि शरायत थे हाजत तलबी की, हाजत तलबी क्या हो सकती है उसकी तरफ
जी
आप रोशनी डाल रहे थे,
जी
अगर कुछ चीज़ें उसमें और बचती हो तो आप उसको आगे बढ़े, वरना अगला सवाल आपके सामने
जी
रखता हूँ।
बस एक आखिरी बात जो पेश करना है वो ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में हर वक्त इस बात की तरफ मुतवज्जे रहे कि उसे सिर्फ और सिर्फ खुदा से मांगना है, गैर खुदा से भी अगर वलीउल्लाह से भी वो मांग रहा है तो वलीउल्लाह राबता और वासिता है, और अपने आप को आदत डालें मांगने की, अल्बत्ता मांगने की किससे,
अल्लाह से
अल्लाह से ना गैरुल्लाह से, गैरुल्लाह बेईमाना के आम इंसानों से। एक छोटा सा वाक़ बस एक मिनट में मैं पेश करता चलूँ। एक शख्स आया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, हजरत ने कहा जो तुम मुझसे मांग रहे हो मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ, दे सकता हूँ, लेकिन और गौर करो, और गौर करो इसके ऊपर कि तुम क्या मांगने आए हो। उसको ये लगा कि वो जो चीज़ मांगने आया है बहुत छोटी है, लेकिन हजरत उसको मुतवज्जे कराना चाह रहे थे किस चीज़ की तरफ, कि ये ना देखो जो तुम मांग रहे हो छोटा है या बड़ा है, बल्कि अपने आप अपनी अपने आप को आदत डालो कि मांगो खुदावंद मुताल से। वाकया यानी इसको कहना चाहिए कि ये तकब्बुर की एक झलक है हमारी ज़िंदगी में, कि अगर कभी हमें लगता है कि हमें खुदा से कुछ मांगना चाहिए और हम नहीं मांगते,
इसका मतलब किब्र अपने अंदर
किब्र
की।
है, इसका मतलब ये लग रहा है कि हम खुद कुछ कर सकते हैं। इंसान को पता होना चाहिए, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आप देखिए रिवायत में आई है कि क्यों खुदावंद मुताल ने जनाब इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, का इसलिए खलीलुल्लाह बनाया क्योंकि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम गैरुल्लाह से खुदा के अलावा किसी और से नहीं मांगते थे और सिर्फ खुदा से मांगते थे। वाकया मशहूर है कि जब आपको आतिश नमरूद में फेंका जा रहा था तो जब फरिश्ता आके आपसे सवाल करता है कि या इब्राहिम अगर कोई हाजत है तो बयान करो, तो जनाब इब्राहिम कहते हैं हाजत है लेकिन तुमसे नहीं खुदा से। यानी वहाँ पर भी जनाब इब्राहिम मुतवज्जे हैं इस बात की तरफ कि हमें मांगना है, बगैर मांगे खुदा से हमारी ज़िंदगी का कोई लम्हा पूरा नहीं हो
जी,
सकता।
अगरचे वो जानते हैं लेकिन हम
अगर
अपने
वो जानता है
जी अपनी
हमें
कमाईगी का
अपनी
बेमायगी
शख्सियत को
का
बयान करने के लिए,
जी
हमें बयान करना है हम क्या हैं, आके पेश करें उसके सामने।
जी
जी
तो ये बात होगी। एक अगला सवाल जो आपके सामने पेश करता हूँ, इंशाल्लाह आप उससे जो है वो हमें इत्तला देंगे कि क्या जो इंसान हाजत अपनी अल्लाह से मांगता है इस हाजत में महदूदियत भी है, या लामहदूद जो भी चाहे परवरदिगार से मांग सकते हैं या जैसे भी चाहे मांग सकते हैं।
जी बात बहुत अच्छा है, यानी बात इसमें बस एक गौर करें, हर चीज़ खुदा से मांग सकते हैं, बस ये देखें कि कोई गलत चीज़ ना हो।
یعنی شریعت کے دائرے میں،
شریعت کے دائرے میں، شریعت کے دائرے میں رہ کے جو مانگنا ہے آپ خدا سے مانگیں، بالکل آزادی ہے. اور بلکہ کہنا یہ چاہوں گا، جیسا ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز. اور اس میں ایک تربیتی پہلو ہے. دیکھیے، وہ انسان جو خدا سے مانگتا ہے آ کے، اور اپنی چھوٹی چیز بھی خدا سے مانگتا ہے، بڑی چیز بھی خدا سے مانگتا ہے، اس کے اندر ایک رابطہ ایجاد ہو جاتا ہے اس کے درمیان اور خدا کے درمیان. یہ خود اس کی توحید کے لیے مؤثر ہے. بچے کو آپ دیکھیے، بچہ بہت زیادہ اپنی ماں سے مانوس ہوتا ہے، بچپنے میں بہت زیادہ اپنی ماں سے مانوس ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے جو اس کی ضروریات ہیں وہ یہ ماں ہے کہ اس کو پورا کر سکتی ہے. باپ سے مانوس ہے کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ ابھی جو میری ضروریات ہیں، جیسے جیسے بچے کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اب میری ضروریات میں خود اپنی پوری کر سکتا ہوں، یہ رابطہ کیا ہو جاتا ہے؟
کم ہونے لگتا ہے.
آپ ابھی یورپ کی دنیا میں دیکھیے کیوں یہ رابطہ دور ہوا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس بچے کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ اب میری ضروریات کو میں خود پورا کر سکتا ہوں، ماں باپ کی کوئی ضرورت نہیں.
یعنی میں اپنی زندگی مستقل ہو چکا.
جی، تو ماں باپ کو لے جا کے الگ کسی دوسرے گھر میں رکھ دیا جاتا ہے کہ بھائی اب تمہاری ضرورت نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ ہم نے اپنی حاجات کو خداوند متعال کے سامنے پیش نہ کیا، تو دھیرے دھیرے زندگی میں ایک وقت وہ آتا ہے کہ ہم خدا کو اپنی زندگی سے کنارے نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں.
جی، تو ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں جو ہمیں ایمان سے کفر کی طرف لے جا سکتی ہیں. لہذا ناظرین، آپ نے جیسا سنا اور ہم سب نے سنا، انشاءاللہ ان سب سے مستفیض ہوئے اور انشاءاللہ زندگی کو اپنی بہتر بنائیں گے. لہذا اپنا خیال رکھیے گا اگلے پروگرام تک کے لیے، اور پھر ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے فی امان اللہ.